الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو التريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما علن وما خفي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم و فضل ہے کہ ہم اس کے محبوبوں میں سے محبوب خاص خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ذکر پاک کی اس محفل کو ہم سجائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اسی مسجد میں کئی دفعہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تفصیلی خطابات کیے گئے اور آپ کی نصاب زندگی اور آپ کے مناقب والی زندگی اور آپ کے کتاب مناقب سے مختلف گوشوں کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک ماہر صوفی کے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا احساس نظام خلافت کے حوالے سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خلافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کی تفویض کی گئی آپ کو دی گئی اس کی وجہ کیا تھی، ان تمام موضوعات پر تفصیلاً درس آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی خلافت سے متعلق، آپ کے تقوی سے متعلق، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے حوالے سے اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن کو کس قدر منور فرمایا تھا اس پر تفصیلی خطاب ہم نے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے استفادہ توفیق مرحمت فرمائے اور وہ تفصیلاً ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ میں آج صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آگے محرم الحرام کی آخری تاریخ سے مراد 8, 9, 10 جو درس کے حوالے سے ایک آخری تاریخ ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ جگہ جگہ پر سیدنا فاروق اعظم کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اہل بیت کی تعریف ہے تو حضرت فاروق اعظم اہل بیت کے بہت بڑے عاشق ہیں، تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت پر ہم تفصیلی خطاب کریں گے۔ وقت کے اختصار کے حوالے سے چند باتیں ہی یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ہیں قریشی اور آپ کے شرف و مقام کے حوالے سے تاریخ کی تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ آٹھویں پشت میں جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اور آٹھویں پشت میں آپ کا یہ شجر پاک, جس طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں پشت میں جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر پاک سے گویا کہ جڑ جاتے ہیں, تو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ, سیدنا عدی اور سیدنا مرہ کے نسب سے جڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کی آٹھویں کڑی کے اندر جا کر شامل ہو جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی اور آپ کی خود شخصیت بھی عرب کے اندر بہت امتیازی مقام رکھتی ہے. تاریخ میں جتنا آپ پر کلام کیا شاید ہی کسی پر کلام کیا ہوگا. آپ کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں اور زندگی کے وہ تمام گوشے جس سے انسان کی مردانگی اور اس کی قوت, ارادے کی قوت اور اس کے عزم و استقامت کی قوت, اور ہر وہ چیز جو انسان کے نکھار کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے, ان مقصد پر جتنا فاروق اعظم پر لکھا گیا ہے اور جتنا آپ نے ان تمام شعبوں میں آنے والی امتوں کے لیے بہترین مثالیں پیش کی ہے, یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا مقام رہا ہے. آپ کے جد اعلی عدی عرب کے باہمی اختلاف کے حوالے سے سفیر قرار دیے جاتے تھے. عرب کے باہمی اختلافات جب ہو جایا کرتے تھے تو آپ ہی کے دادا کو سفارت کا یہ منصب حاصل تھا, اور اس کے ذریعے وہ جا کر قبیلوں کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں اور بڑے بڑے مسائل جو ہوا کرتے تھے اس کو سلجھایا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کے ننیال کے اندر یہ عرب کا شعبہ تھا جو تقسیم کیا گیا تھا. قبیلوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم کا ددیال کے پاس ہی منصب تھا, اور عرب کے تجارتی معاملے اور مخمصے کو سالو کرنے کے لیے اس ضمانت اور جن لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا کہ وہ جا کر مشاورت کرتے, اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال کا ہاتھ تھا. یعنی آپ کا نسب پاک یہ کہ عرب کے اندر انتہائی بردبار, علم و فضل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ لوگ گزرے ہیں آپ کے والدین میں سے اور آپ کے ننیال میں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کے اعتبار سے اپنے ددیال اور ننیال کا دونوں کا کامل حصہ ملا ہے. آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت پورے اس خطے کے اندر 17 آدمی صرف اتنے تھے کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے, جس میں سیدنا فاروق اعظم بھی تھے کہ جو اس وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور صرف لکھنا پڑھنا جاننا تو بڑی بات ہے, آپ کو کئی زبانوں پر بھی عبور تھا. آپ عبرانی زبان کے بہت بڑے حافظ تھے اور بہت بڑے ماہر تھے, اس لیے آپ توریت کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے معنی لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا علمی مقام اور علم و فضل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے تدبر اور آپ کی متانت اور آپ کی خودداری اور آپ کی بلند حوصلہ, ہمتی اور تجربہ کاری کی بنا پر قریش جیسے لوگ جو تمام اہل عرب کے اندر ایک تاج کا مقام رکھتے تھے ہر معاملے کے اعتبار سے, تو یہ عرب کی جو زینت ہے, عرب کا جو خاص مغز ہے, اہل عرب کی جو سب سے بڑی عزت والی جگہ ہے, وہ قریش جو اپنے علم کے اعتبار سے, تجربے کے اعتبار سے, اپنے حوصلے کے اعتبار سے, اپنی قوت و طاقت کے اعتبار سے تمام عرب پر بہت بڑی فوقیت رکھتے تھے, ان کے درمیان سیدنا فاروق اعظم کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ آپ کی قوت اور آپ کی پختہ ارادی کی بنا پر قریش نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کسی اور قوم کا معاملہ ہو یا کسی اور قوم سے معاملات طے کرنے ہوں تو سفارت کا یہ منصب سیدنا فاروق اعظم کو تفویض کیا جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم قریش کے سفیر بھی تھے, اس سے آپ ان کی پختہ خیالی پر اور اس سے آپ ان کی استقامت پر, اس سے آپ ان کی جرت پر اور اس سے آپ ان کے تجربہ کاری کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے ایسے ہی لوگوں کو اپنا دلدادہ نہیں بنایا کہ جو صرف بکریاں چرا رہے تھے یا جو صرف اونٹ چرا رہے تھے اور جنہیں دنیا کی سود بود کچھ بھی نہ تھی. اسلام نے ان لوگوں کو اپنی محبت کا اسیر بنایا ہے جو اپنے دور کے اندر ان کی شوکت کا, ان کی رفعت کا, ان کے کمال کا, ان کے تجربے کا, ان کے فہم کا, ان کی پختہ خیالی کا طوطی بولتا تھا, لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے حقیقت مقصد کو بیان کیا
تو وہ یقیناً جو پختہ خیالی رکھتے تھے، جو فطانت اور متانت رکھتے تھے، جو تدبر و امانت اپنی طبیعت کے اندر رکھتے تھے، اور اخلاق کے شعبے جن کے اندر باطنی طور پر جاگے ہوئے تھے، وہ خود بخود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن کے جانب کھینچتے ہوئے چلے گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے سے کے ساتھ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ آپ کی زمانے جاہلیت کی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط شخص تھے کہ فکری اعتبار سے، ذہانت و ذکاوت کے اعتبار سے، کہ قریش جیسا ایک عظیم قبیلے نے آپ کو سفارت کا منصب دیا تھا۔ جب آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جو تاریخ کا ایک مغز ہے، اس سے 40 سال پہلے 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ 27 سال آپ کی عمر تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت ہے، تو ہجرت سے تاریخ کا انتخاب کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں اسلامی تاریخ کے اندر، تو ہجرت سے 40 سال پہلے، حضور کی ہجرت سے 40 سال پہلے، اور اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف جو تھی وہ 27 سال تھی۔ آپ جب سن شعور کو پہنچے ہیں تو آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ عرب کے اندر لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ کام ہر لوگوں کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ عیاشی میں لگے ہوئے تھے، دیگر اور معاملات میں لگے ہوئے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یقینا لکھنا پڑھنے کے لیے طبیعت بھی تو ویسی ہونی چاہیے نا، جو علم کی شغف رکھتی ہو، معرفت کا شغف رکھتی ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر کے اندر لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور اسی وقت آپ کو سفارت کا منصب جب دیا گیا تو یقیناً سفارت کا منصب اس لیے دیا گیا تھا کہ جہاں پر آپ کے اندر باطنی کمالات موجود ہے، تو ایک ملک کو چلانے کے لیے اور ایک ملک کے معاملے کو دوسرے ملک کے ساتھ، ایک قبیلے کے معاملے کو دوسرے قبیلے کے ساتھ، جہاں پر حوصلے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، بالغ النظری کی ضرورت ہے، جہاں پر پختہ خیالی کی ضرورت ہے، وہیں پر ظاہری علم کی بھی ضرورت ہے، تو سیدنا فاروق اعظم ظاہری کمال اور باطنی کمال کے ساتھ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ممتاز تھے، جس کی بنا پر آپ کو یہ منصب تفویض کیا گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سن شعور کے اندر جب دیکھا کہ کیا کاروبار کیا جائے، کیا معاملات کیے جائیں، تو قریش کا وتیرہ اور طریقہ ہی تجارت تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے طریقہ جو اختیار کیا اپنے لیے معاش کا، وہ تجارت ہی کا تھا، اور آپ نے ابتدائی زمانے سے ہی گویا کہ تجارت کا کام شروع فرما لیا تھا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب آپ کی عمر شریف 27 سال تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت چند لوگوں کی بھڑکانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیظ و غضب میں تھے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے نظریے کے خلاف کس قسم کا واویلہ کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی سارے قریش نے یہ اتفاق کیا کہ عمر یہی کام تم ہی کر سکتے ہو، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ سارے قریش کو حضرت فاروق اعظم پر اعتماد کتنا تھا۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے کہ تلوار کو لے کر نکلے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کریں، اور جب اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ملے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے گھر کی کوئی خبر ہے؟ تمہاری بہن اور ان کے شوہر دونوں ایمان سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم غیظ و غضب کے اندر وہاں سے روانہ ہوئے، نکل کر جب اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ جیسی بہن بھائی نے کھولا ہے تو آپ نے مار دھاڑ شروع کر دی، اور اتنا مارا کہ جناب ان کو بے ہوش کر دیا۔ اور جب بہن کی طرف آئے تو بہن ایک جب دروازے کے باہر آپ دستک دے رہے تھے تو بہن سورہ حدید کی آیت پڑھ رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آواز آپ کے کانوں کے اندر پہنچ چکی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے خوبصورت طبیعت والے تھے، اور یہ کلام عرب کا تھا، اور عربی زبان کے اندر آپ کو بڑا عبور بھی تھا، تو آپ نے یہ تو نہیں سنا کہ جناب یہ کلام کس کا ہے، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کا دل اس وقت راغب ہو چکا تھا، اور تمام معاملات، کیونکہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، ایسے کلاموں کی ترتیب اور اس کا تسلسل اور اس کی کڑیوں کے ساتھ جس کو بیان کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم جو اہل زبان تھے اور اہل زبان کے اندر بھی ایک بڑا مقام رکھتے تھے، تو آپ اس سے متاثر ہوئے۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بہن کو مارنا شروع کیا تو وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی بہن تھی اور خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا تم ہمیں مارتے رہو، مار ڈالو، لیکن اس دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کے بڑے بھائی پہلے ہی اسلام لا چکے تھے اور وہ بدر کے اندر ہی بھی شریک ہوئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے ان کے بعد ایمان قبول کیا ہے. جب آپ نے اپنی بہن کے یہ جملے سنے تو آپ کے جذبات جو تھے وہ ٹھنڈے ہونے لگے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہ تو پڑھ کے سنا دو کہ جو تم پڑھ رہی تھی اور وہ مجھے دکھا دو. تو فرمایا نہیں, پہلے آپ پاکی اختیار کریں اور پاکی اختیار کرنے کے بعد وہ چیز آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی. سیدنا فاروق اعظم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد جب آ کر بیٹھے تو جو جن اوراق اور جن چیزوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں دی گئی اور اپنی بہن نے آپ کی بہن نے یہ تلاوت شروع کی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور جس وقت اس کلمے پر آپ پہنچی ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, اس وقت سیدنا فاروق اعظم کی چیخ اڑ گئی اور آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ آپ نے وہیں پر پڑھ لیا تھا اور وہاں سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر حضور نے استقرار فرمایا ہے, جہاں پر حضور موجود ہیں, وہاں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا آپ کی بہن نے اور آپ کی بہن کے شوہر نے پتہ بتایا. فاروق اعظم اپنے گلے کے اندر تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے ہیں, سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ سیدنا عمر آ رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات کی گئی کہ حضور عمر آ رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا. اس میں حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور اگر یہ خیر کی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنی طرف سے کچھ عمل نہ کرے تم نے تعاقب نہیں کرنا ہے, اسے میرے پاس ہی لے کر آنا ہے. جس وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر ظاہر ہوتے ہیں, نمودار ہوتے ہیں, اور دروازہ جب کھولا جاتا ہے سیدھا آپ کو حضور علیہ السلام کا پتہ بتایا جاتا ہے. آپ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. دو قسم کی روایت ملتی ہے, ایک کہ حضور نے آپ کی آستین کو پکڑا اور یہ ہے کہ حضور نے آپ کے گلے کی چادر جو تھی اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر حضور نے جھنجوڑا ہے اور کہا یا اللہ عمر کے سینے سے تمام بغض اور انات کو نکال دے. یہ جھنجوڑنا تھا کہ دل کے سارے زنگ ہٹ گئے اور آپ نے حضور کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ دیا. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حضور کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کے نڈھال ہو گئے. اس خوشی اور حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام اتنا تھا, آپ کی اہمیت تاریخ عرب کے اندر اتنی تھی کہ کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 38 کی بھی تعداد ہے, 37 کی بھی تعداد ہے, 41 کی بھی تعداد ہے, 40 کی بھی تعداد ہے, لیکن جتنے مسلمان ہوئے تھے وہ تمام اب تک خوف و ہراس کے اندر رہتے تھے, قریش کے ظلم و ستم سے ڈر کے, خوف سے ڈر کر رہتے تھے اور وہ باہر نمودار نہیں ہوتے, اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے, کعبۃ اللہ کے اندر نمازوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد ان کو ایسی دھڑاس بن گئی تھی کہ جب فاروق اعظم حضور کے قدموں میں رو رہے تھے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر, جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ آواز اس گھر سے نکل کر جبل بے قبیس سے جا کر ٹکراتی ہے اور پورے شہر مکہ کے اندر اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھتی ہے. تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو سیدنا فاروق اعظم کی اسلام لانے سے خوشی ہوئی ہے, اور کیوں نہ ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. لوگوں نے اسلام لانے کی دعا کی ہے, عمر کو لانے کی مصطفیٰ نے دعا کی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلوب ہیں, آپ مطلوب ہیں, اسلام آپ کا طالب ہے. اسلام نے آپ کو قبول کرنا چاہا ہے, اسلام نے آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا ہے. اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے, اسلام کو عزت دے, اسلام کو شوکت دے, اسلام کو قوت دے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کے وسیلے سے. تو سیدنا عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو بڑی ترقی ملی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تنہا تنہا نماز کیوں پڑھتے ہیں, ایسا کیوں نہ کہ ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں. اور اس وقت ایک جلوس کا سما بنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن جن سے مقابلہ کرنے گئے تھے انہی کے دام کے اسیر ہو گئے تھے. اب آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے, اور حرم شریف میں آپ داخل ہوئے تو آپ کی زبان سے کلمات تھے کہ کوئی ہے ایسا جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, ہے جو ایسا جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے تو آج آ کر وہ عمر کا راستہ روک دے. قریش کے بڑے بڑے سرغنہ, بڑے بڑے ماہر, شیبہ, عتبہ, ولید جیسے مضبوط طاقتور لوگ موجود تھے, لیکن سیدنا عمر کی صداقت اور آپ کے للکار کے اندر وہ جرت تھی کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا فرمائی ہے. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ برکتیں ہیں اور یہ آپ کی وہ شوکت ہے اور یقیناً یہ آپ نے اپنی شہادت تک اس شوکت کو بحال رکھا ہے. سیدنا عمر نے جو یہ پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے سامنے آ جائے اور اسلام کی طرف دست درازی کر دے, یہ شہادت تک یہ فلسفہ آپ کی زندگی کا منشور رہا ہے. شہادت تک یہ سارا سلسلہ گویا کہ جاری رہا ہے. تاریخ کی دیگر کتابوں کے اندر آپ کے فضائل اور مناقب کو بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا. فصاحت و بلاغت کے اندر عرب کا جو ایک وتیرہ تھا, اہل عرب فصاحت کو ایک بہت بڑا دخل دیا کرتے تھے, اس زبان اس شخص کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیتے تھے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ عربی بولتا تھا, اور عربی بولنے کے ساتھ ایسے ایسے لفظوں کا انتخاب کرتا تھا اور ایسے ایسے لفظوں کو مجازن استعارے کے طور پر پیش کرتا تھا. جس طرح کے محبوب کی زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی گئی ہے, یہ وہ استعارات ہوتے ہیں جس سے زبان کے اندر اور جس ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک طبیعت کے اندر گویا کہ ابال آتا ہے, طبیعت کے اندر ایک جولانی پیدا ہو جاتی ہے, ایک وجدان پیدا ہو جاتا ہے, اور مطلوب کی اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو کسی زبان نے منظر کشی کے اندر یہ کمال اختیار نہیں کیا, اور نہ ہی کسی شخص کی تعریف کے استعارے اور مجاز اس اعتبار سے استعمال کیے ہیں جس اعتبار سے عربی زبان کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اہل عرب کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے مبہم انداز کے اندر کسی شخص کی تعریف کے لیے ایسے ایسے استعارے اور تشبیہات لے کر آتے ہیں کہ بندہ اس چیز کا عاشق اور مشتاق ہو جاتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ اللہ کو فصاحت و بلاغت میں ایک بہت بڑا ملکہ تھا. آپ کی طبیعت کے اندر کس قدر بشاشی تھی اس کا اندازہ لگائے. آپ شعر شاعری کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ خود شعر بھی کہا کرتے تھے, اور عرب کے اندر شعر کہنا بچوں کا کام نہ تھا. حضرت عمر کے اشعار آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے, تاریخ کی کتابوں کے اندر حضرت عمر کے وہ اشعار موجود ہیں, نعت کی صورت میں بھی موجود ہے, اپنی طبیعت کی صورت میں بھی موجود ہے, کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسے اشعار جس میں فحش کلمہ نہ ہو, یا فحش کے کام کے داعیات میں سے نہ ہو, اس کے اسباب میں سے نہ ہو, گندی باتوں کی طرف رغبت دلانے والے نہ ہو, محض اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اور اپنی طبیعت کو بشاشی کی طرف لانے کے لیے اگر وہ اشعار بندہ بے ساختہ زبان سے کہتا رہے اور اس سے اس کی طبیعت کو تازگی ملے اور وہ دین اور استقامت کی طرف ہی رہے, تو ایسے اشعار کو شریعت مطہرہ نے مباح قرار دیا ہے. ایسے اشعار کو مباح قرار دیا ہے جو صحابہ کرام وہ عربی غزلوں کے اشعار گنگنا دیا کرتے تھے طبیعت کی بشاشی کے اعتبار سے, لیکن وہ اشعار ایسے تھے جو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اور ان کی زندگی جو گنگنا رہا ہے اور جو ذکر کر رہا ہے, ان کی زندگیاں بھی دنیا کی محبت سے خالی تھی, لیکن انسان کی طبیعت پر جو گرانی گزرتی ہے تو اشعار اور نظموں کا گنگنانا اس کی طبیعت کو بہت قرار دیتا ہے. اشعار جس طرح دیکھیں نا اقبال کے اشعار ہیں, یہ طبیعت کے اندر کیسی تازگی پیدا کر دیتے ہیں. بعض دیگر شعرا ہیں ان کے اشعار ہے جو دنیا سے بھلے متعلق ہو, وہ طبیعت کے اندر کیسی تازگی اور فراوانی گویا کہ پیدا کر دیتے ہیں. غالب کے بھی بعض اشعار ایسے ذکر کیے گئے ہیں جس کے بارے میں بزرگوں نے ذکر کیا کہ یقیناً وہ طبیعت پر پڑے ہوئے دنیا کی محبت کے کئی بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات, ایسا نیرا اور ایسا خوش کریڑے والا صوفی بھی نہیں بننا چاہیے کہ ہر ایک پر انگلیاں ڈالتا رہے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گانے بجانے کی محفلیں سجاتا رہے, اس لیے کہ ان منزلوں کو طبیعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طبیعت کو طے کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ نے خود اشعار کہے ہیں, اور اہل عرب اشعار کہتے تھے. اس اشعار کہنے سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی اندر علم کا کمال کتنا تھا, اور لوگ آپ کے اشعار کو سنا کرتے تھے, لیکن آپ نے زیادہ توجہ اس طرف نہ دی اور اپنی طبیعت کو گویا کہ اس طرف نہ لگایا. صرف یہ جو آپ کے اندر علم کا نکھار تھا اور جو علم کے معاملات تھے اس کو آپ نے ذکر فرمایا. صاحب رائے اتنے تھے اور رائے کی درستگی اور معاملہ شناس ایسے تھے, جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب پتا دے کر لفافے کا مضمون بھانپ لے, یہ سیدنا فاروق اعظم کی فراست تھی, چہرے کو دیکھ کر دل کی بات کو جان لیا کرتے تھے. آپ کے صاحب الرائے اور آپ کی پختہ خیالی کا اندازہ اس سے لگایا کریں آپ کہ جو آپ کہتے تھے رب کریم ویسی ہی آیت اتار دیا کرتا تھا. یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے, نظریات کی اصلاح کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پختہ خیالی ایسی تھی کہ اگر حضور ایسا ہو جائے تو معاملہ بالکل درست ہو جائے گا, ایسا ہو جائے تو معاملہ درست ہوگا, ویسی آئے تو اترتی, لیکن جو زبان سے آپ نے حضور کو کلمے کہیں اسی کلمے کو رب کریم بیان فرماتا تھا. جس طرح کے لوگ اسلام سے وابستہ تو ہو چکے ہیں, اور ان کے اپنے دور کے اندر وہ بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور انسان محبت سے تو بیگانہ کبھی نہیں ہو سکتا، محبت اس کی فطرت کا ایک خاص جز ہے، محبت اس کی فطرت کا ایک خاص. اسے نا امام حسین کے میں ایک موضوع میں نے لکھا ہے، جہاں محبت وہیں کربلا. تو انشاءاللہ میں اس موضوع کے تحت آپ کو بتاؤں گا کہ محبت کیسی چیز ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کربلا ہوتا ہی ہے. جس محبت میں کربلا نہ ہو منافقت کی محبت ہوتی ہے، اور جس محبت میں کربلا ہو وہی اخلاص ہوتا ہے. محبت کربلا کا تقاضا کرتی ہے، محبت کربلا کو بپا کرتی ہے. جس سے محبت ہو وہاں کربلا نہ ہو وہ محبت صادق نہیں ہوا کرتی ہے. تو امام حسین کی کربلا یہ اصل میں محبت کی خوبصورت مثال ہے. میں انشاءاللہ اس کو آپ کی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نو کی شب کو انشاءاللہ العزیز اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس تمام معاملات کو کہ صوفیاء نے محبت کے بارے میں کیا کہا ہے. کیونکہ آپ کربلا کو سنتے رہتے ہیں، کبھی اس حوالے سے بھی سنیں کہ کربلا ہے کیا چیز. تاریخ کو آپ نے سن لی، واقعات کو سن لی، یہ کیا چیز تھی جو امام حسین کو لے گئی، یہ کیا چیز تھی جو شہادت کے نظرانے، اس کے پیچھے ایک طاقت تھی، اس کے پیچھے ایک فکر تھی، اس کے پیچھے خاص خیال تھا، اس کے پیچھے خاص نظریہ تھا، اس کے پیچھے خاص ذات کو راضی کرنا تھا. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. آج بھی کربلا بپا ہو سکتی ہے، اور آج بھی حسین کے نائبین کھڑے ہو سکتے ہیں. اقبال نے یہی کہا کہ آج بھی دجلہ راستہ دے سکتا ہے، آج بھی کوہ طور پر وہ چمک آ سکتی ہے، بشرطے کو فکر پیدا کرو جو جانے والے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، جو جانے والے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے. تم نے سواری تو تیار کر دی ہے، ایندھن ویسا نہ ڈال سکے. تم نے آپ نے آپ کو کھینچ تو لیا ہے، فکر ویسی نہ لا سکے. اس لیے خشک عبادت تو بن سکی ہے، تمہیں زمین سے پرواز نہ دے سکی. تمہاری عبادت اس پنکھوں سے نہیں اڑ سکی ہے، تو مسجد سے نکل کر عرش کے خدا کے عرش تک کہاں پہنچے گی. تو عبادت تو تیار ہو چکی ہے، اب اسے خدا کے عرش تک پہنچانے کے لیے ایندھن تیار کرو، پرواز لگاؤ، پر لگاؤ جو وہاں تک لے جائے. وہ پر لگتے کس چیز سے ہیں، وہ امام حسین نے کربلا میں سمجھا دیا ہے. وہ امام حسین نے کربلا میں سمجھا دیا ہے. کربلا پر میں نے کئی تقریریں آپ کے سامنے کی ہے، شعور کربلا سے پیغام کربلا تک، وہ بھی تقریر میں نے آپ کے سامنے کی ہے. کوثر مصطفیٰ یعنی حسین مجتبیٰ، وہ بھی کی ہے. نسب رسالت پر بھی کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تھوڑا ہٹ کر موضوع لایا جائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات جو بیان کی ہے اس کو بیان تو کیا جائے جو آپ کے فضائل سے متعلق ہے، لیکن بزرگوں کی کتابوں کو کھنگالا جائے، اور پھر جب ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کی محبت میں پاگل ہو کر اپنی راتوں کو قربان کرو، اور لگو کہ ان کے عاشقوں نے کہاں کہاں پر ان کی زندگی کے چراغ جلائے ہیں، ان چراغوں کو جمع کر کر اپنی زندگی کو روشن کرو. حسین کا ذکر صرف کربلا کے واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، امام حسین کا ذکر ایک واقعے کے اندر سینکڑوں قسمیں رکھتا ہے. بس خدا کا سینہ، خدا جس کا سینہ جتنا کھول دے، خدا جس کے ذہن کو جتنا کھول دے، کربلا کے فیض کو اس کے لیے جتنا عام کر دے، وہ آپ کی زندگی کے اندر مختلف چراغ جلتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کے بزم کے اندر مختلف چراغ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے. کبھی ایک چراغ سے اپنے دل کو روشن کرتا ہے، کبھی دوسرے چراغ سے اپنے دل کو روشن کرتا ہے. اس میں چراغ اعظم تو آپ کی شہادت ہے، چراغ اعظم آپ کی شہادت ہے. آپ تعویذات میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک چراغ اعظم ہوتا ہے، ایک بڑا چراغ ہوتا ہے جس کو جلایا جاتا ہے، اس سے بڑے بڑے جنوں کو بھگایا جاتا ہے. تو چراغ اعظم، چھوٹے چھوٹے چراغ تو جلتے ہیں، لیکن جو چراغ اعظم ہوتا ہے وہ تمام کو فیض دے رہا ہوتا ہے. تو امام حسین کے بزم کا چراغ اعظم تو آپ کی شہادت ہے، لیکن وہ شہادت تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹے چراغوں سے تمہیں فیض لینا پڑے گا، اور وہاں تک تمہیں پہنچنا پڑے گا. خیر اس کو ہم لیں گے کہ جہاں محبت ہے وہیں پر کربلا. میں صرف یہاں پر بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور بات آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤں نے ایک فکر دی، کیونکہ آپ زمانہ جاہلیت کے اندر تھے. یقیناً زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسومات تھی اس کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، آپ سے بھی سرزد ہوئی. اسلام لانے کے بعد آپ اسلام میں ایسے ہو گئے کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گئے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گئے، اللہ اکبر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جذبات اٹھے، اور ان خوش ملاؤں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں ایک بات کی، اس کے پیچھے جو اسباب تھے، اس کے پیچھے جو خیالات تھے وہ یہ تھے کہ انسان محبت سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. محبت اس کی فطرت کا ایک جز ہے، محبت کو بندہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. چند چیزیں ہیں جو اس کی فطرت کے جز اور اس کے گویا کہ بنیاد ہے، اس کے پلر ہیں جس کے اوپر فطرت کی یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس میں لالچ ہے، خوف ہے، لالچ، تمہ ہے، تما کرنا، لالچ کرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. خوف ہے، یہ انسان کی بہت بڑا بہادر ہو خوف اس کے اندر ہوگا، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. محبت ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. اور کسی پر نثار ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. یہ کسی پر نثار ہو جانا، یہ چار قوتیں انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، اور اسلام ان چار قوتوں پر گویا کہ کالک نہیں پھیرتا، ان کو ختم نہیں کرتا. اسلام تو دین فطرت ہے نا، تو فطرت کو پروان چڑھانے والا ہے، فطرت کو ختم کرنے والا تو نہیں ہے. اسلام یہ کرتا ہے کہ جو محبت جس چیز کی متقاضی ہے، طمع جس چیز کی متقاضی ہے، خوف جس چیز کی متقاضی ہے، اشار و قربانی جس چیز کی متقاضی ہے، وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور وہ کہیں غلط گلیوں میں نہ پھر جائے، اسلام اس کو صحیح رخ دیتا ہے. بس محبت کو صحیح رخ دیتا ہے، صحیح ڈائریکشن کی طرف لاتا ہے، صحیح رخ کی طرف لاتا ہے. کہا اس کو اس پرواز، اس فضا میں اس کو اڑاؤ، تو تمہیں پتا چلے گا یہ کیا اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہے. محبت کو اس فضا میں اڑاؤ، اسار کو اس فضا کے اندر اڑاؤ، خوف کو یہاں پر لا کر لگاؤ، تباہ کو یہاں پر لا کر لگاؤ. تو شریعت مطہرہ ان چاروں کی جہت منتخب کرتی ہے. انسان ان جہتوں کو بھول کر جب ان پروازوں کو غلط جہتوں پر اڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر پرواز ناہموار ہو جاتی ہے. وہ پرواز ناہموار ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت مضمحل ہو جاتی ہے، اور وہ پریشان اور سرگردہ پھرتا رہتا ہے. اسلام اس کو صحیح موسم میں اور صحیح فضا میں اڑانے کا نقشہ پیش کرتا ہے. اس لیے جس کو یہ لذت لگ جاتی ہے، وہ اشار کے طور پر گردن بھی کٹا دیتا ہے، تما کے لیے، جنت کی تما کے لیے بچوں کو بھی قربان کر دیتا ہے. خوف خدا میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آنکھیں کبھی آنسوؤں سے رکتی نہیں ہے، اور محبت میں اتنا فریفتہ ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے بالکل ہیش ہو جاتی ہے. تو ان چاروں جہتوں کی جو مراد اور مطلوب ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی عملی تفسیر میرا حسین ہے رضی اللہ عنہ. کربلا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ محبت انسان کی فطرت کا ایک جز ہے، اس سے بندہ بھاگ نہیں سکتا. پیار کسی کو نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک کہنے والی بات ہے، صوفیہ نے کی اس لیے میں کر رہا ہوں. صوفیہ کی بارگاہ میں جو طالب بننے آتا نا، مجدد صاحب نے بھی لکھا، دیگر لوگوں نے لکھا، اور حضور شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت کے خلیفہ ہیں، حضور سیدنا عبد القدیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، مشاہدات حق ان کی کتاب ہے، اور یقیناً اس کے بعد پڑھنے کے بعد بندہ پڑھتا ہے کہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھی، وہ کیا سمجھے ہیں اس سے. اس میں بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب کوئی مرید اپنے مرشد کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے حب حقیقی سکھا دو، تو فرماتے تھے حب مجازی کبھی کیا تم نے؟ فرما محبت کی چنگاری کہیں سے تم میں کبھی لگی ہے، جیسی بھی لگی ہو؟ کہا نہیں لگی. کہا جا پہلے وہ کر کے آؤ، تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ حب حقیقی کیا ہوتا ہے. یہ سوہ ظاہری والا نہیں سمجھ سکتا، یہ صوفیہ کی باتیں ہیں. اور یقیناً جس کے دل کو کبھی، جس کے دل کے خرمن پر، جس کے دل کی چادر پر ایک دفعہ محبت کی چنگاری لگ گئی ہو، ایک دفعہ محبت کی چنگاری لگ گئی ہو، پھر مرشد اس کو شعلہ بنا دیتا ہے. جس کا دل پہلے پتھر جیسا منحوس ہو، اس کے لیے پھر بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے. اس لیے اعلی حضرت جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے ہیں، تو وہیں پر بیعت ہوئی، وہیں ساری خلافت عطا فرما دی، اور مریدوں اور خلفاء نے کہا کہ حضور، اور کہ ہمیں جب خلافت دی تو اتنی ریاضتیں کروائی، اور ہمیں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور مولانا احمد رضا آئے بریلی سے سب کچھ دے دیا گیا. فرمایا تمہاری مثال گیلی لکڑی کی ہے، تمہیں سکانے میں ٹائم لگ رہا ہے. جب احمد رضا آئے ہیں، ان کی مثال خشک لکڑی کی ہے، جس کو صرف چنگاری دینے کی ضرورت تھی، وہ خود جل اٹھے گی، وہ خود جل اٹھے گی. یہ بڑی، اس کے ضمن میں بڑی گہرائی باتیں ہیں جو عوام نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس کو لکڑیوں سے اور گیلی اور سکڑی لکڑیوں سے تشبیہ دے کر بیان کیا گیا. اس کے نیچے وہ باتیں ہیں جس کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کو کہیں خشک لکڑی سے، کہیں گیلی لکڑی سے تشبیہ دیا ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے کہ خشک لکڑی سے کیا مراد ہے، گیلی لکڑی سے کیا مراد ہے، تو میرے آقا محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھی جائے، پھر پتا چلتا ہے کہ وہ خشک لکڑی ہوتی کیا ہے اور گیلی لکڑی ہوتی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے دنیا کے سارے کتوں کو نکالنا پڑتا ہے، اور دل سے دنیا کے کتے کو نکال کر پھر پانی پھینکنا پڑتا ہے، پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ورنہ ان کی کتابوں کو اگر بے شخص، ایسا شخص کہ جناب جس کے دل میں بھی دنیا موجود ہے، وہ پڑھے گا تو وہ گمراہ بے دین ہو جائے گا. جس طرح وہابی ان کی کتابوں کو سمجھ نہ سکے اور ان پر الحاد اور بے دینی کا گویا کہ فتویٰ لگانے لگے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی لکڑیاں خشک ہوتی ہیں, مرشد سے چنگاری رہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہوتا ہے. یہ میرا ملا نہیں سمجھتا اس کو, ان کی کتابیں پڑھیں تو صحیح, ایک وجود ہے بس, باقی سب عکس ہے, باقی سب عکس ہے. وہ بھی کہنے لگے او یہ نے تو اس کہا جی اللہ ہی اللہ ہے, دیوار بھی اللہ, پنکھا بھی اللہ, سب اللہ. او ہم نے کہا جاہلو تمہارے مطلب کی بات یہ نہیں تھی, تمہارے مطلب کی یہ بات یہ نہیں تھی. وحدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہے باقی سب فنا ہے, ایک ہی وجود ہے باقی سب عکس ہے, سیراب ہے. مثل سراب, کہ جب آپ گرمی کے اندر کسی روڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو ایک تپش سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پانی ہے, دوڑ کر جاتے ہیں وہ تھوڑا اور آگے نظر آتا ہے. تو دنیا یہ ہے, ایک ہی وجود حقیقی اللہ کا ہے, وحدت الوجود. اور اس میں جب بزرگان دین اور اسلاف اور صوفیہ اپنے لذت کے جام اور اپنے مریضوں کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ جوش مارتا ہے سمندر, تو اس کے چند قطرے پھینکتے ہیں, چند قطرے پھینکتے ہیں, تو اس میں ایسی ایسی باتیں آتی ہے جو ملا ظاہر نہیں سمجھ سکتا. وہ شرک اور کفر کے الہاد اور بے دینی کے فتوے لگاتا ہے. اعلی حضرت سے جب کسی نے پوچھا یہ وحدت الوجود کیا ہے, کہ کوئی وجود نہیں تو سب خدا ہے, آپ نے فرمایا یہ مثال نہیں ہے. فرمایا یہ مثال نہیں ہے, فرمایا مثال یہ کہ بادشاہ کرسی پر جلوگر ہے. یوں سمجھو ایک بادشاہ کرسی پر جلوگر ہے اور اس کے آگے چراغ جل رہا ہے اور گرد و نواح کے اندر چمنیاں لگی ہیں, کہیں کالا شیشہ لگا ہے, کہیں سفید شیشہ لگا ہے, کہیں لال لگا ہے, کہیں پیلا لگا ہے. چراغ تو اندر ایک جل رہا ہے, لیکن جو کالے کی جانب سے دیکھے گا تو اسے کالا نظر آئے گا, جو شیشہ نارنگی ہے اس طرف جائے گا تو نارنگی نظر آئے گا, جو پیلے شیشے کی جانب جائے گا تو اسے پیلا نظر آئے گا. چراغ تو اصل میں ایک ہی ہے, یہ جو رنگ بدل رہے ہیں شیشوں کی وجہ سے بدل رہے ہیں, وجود تو اصل ایک ہی چیز کا ہے. ان میں کیا رنگ تھا یہ اپنے رنگ کو ظاہر کرتے, یہ تو چراغ تھا جو رنگوں کو ظاہر کر رہا ہے. اس چراغ کو پہنچنے کے لیے کوئی اگر کالے شیشے کی جہت سے آیا تو اسے وہ رنگ کالا نظر آیا, جو نیرے سے آیا تو نیرا نظر آیا. تو اصل وجود تو اس چراغ کا تھا. بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل چراغ جو جلوگر ہے وہ وحدہ لا شریک واجب الوجود کا ہے, باقی سب عکس ہے, پرتو ہے, ضلع ہے اور سایہ ہے. یہی ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, یہ ہے وہ چیز وحدت الوجود کا اور وحدت الشعود کا. میں صرف یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا, میں اس طرف چلا گیا. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ محبت جو ہے اس سے بندہ رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا, یہ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے. اور محبت جو انسان کے دل کے اندر پلتی ہے, سیدنا فاروق اعظم بہت بڑے صوفی باکمال ہیں, ہاں صوفی باکمال ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان پر مزید تفصیل صوفیہ کے حوالے سے بھی کروں. ایک تفصیلی درس میں نے صوفیہ کے حوالے سے دیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بحیثیت مرشد کامل, ہاں سیدنا فاروق اعظم صوفیہ کی جان ہے, صوفیہ نے آپ کے عزائم اور آپ کی فکروں سے دین لیا ہے. تو محبت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ محبت دل میں رہتی ہے, محبت سے رائے فرار نہیں ہے, محبت جزو فطرت ہے, اس سے رائے فرار نہیں. لیکن محبت اپنے اندر جو اثر لیتی ہے وہ خارج سے لیتی ہے, باہر سے اثر لیتی ہے. اور محبت چاہتی ہے کہ اس کی سامنے کوئی مثالیں ہوں, اور وہ بھی تو کبھی پروان چڑھے, وہ بھی تو کبھی گویا کہ آویزہ ہوں. اور محبت صرف اپنے حقیقی مطلوب کی طرف نہیں بڑھنا چاہتی, بلکہ مطلوب تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی لذت حاصل کرنا چاہتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم یہی کہا کہ حضور میری یہ خواہش ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشان ہیں, اس قدم کی طرف آنے کے لیے یہ محبت, اس محبت کا مجاہدہ تھا, کیونکہ یہ قدم اللہ کی طرف پہنچانے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم محبت کیسے کریں گے, تو خدا کے جو پیارے ہیں ان سے محبت کریں گے تو خدا سے محبت ہو جائے گی نا. تو یہ فکر آپ نے پیش کی, سرکار نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کی جگہ ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. یہ آپ کی زبان سے کلمہ نکلا, آپ رائے میں اتنے صائب تھے اور رائے میں اتنے درست تھے کہ دنیا والے تو آپ کا مشورہ لے لیں, لیکن جب آپ بات کریں تو خدا اسی پر کلام کو نازل فرما دے. جس کی زبان سے نکلے ہوئے مشورے اور کلمے کو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ ملتا ہو, قبولیت کا درجہ ملتا ہو. مشورہ تو فرشتوں نے بھی خدا کو دیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, میں لیکن اس مشورے سے مراد یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ کسی اپنے فیصلے کے اندر گویا کہ اس کے فیصلے میں پختگی نہیں ہے کہ وہ مشورہ لے کر فیصلہ کرے، نہیں، وہ مشورہ اس لیے لیتا ہے تاکہ لوگ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں اکرام و انعام کے ساتھ نوازا جائے اور انہیں اصل جہتوں کے ساتھ واضح کیا جائے، جس طرح حدیث میں بھی موجود ہے کہ میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیا ہے، اور یہ اعلی حضرت علیہ الامن والا کے اندر لکھا ہے، بعض بابیوں نے اعتراض کیا، اس کے نیچے علامہ کاظمی شاہ صاحب کا بڑا تفصیلی جواب بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب کریم نے جب انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہاں پر فرشتوں سے مشاورت ہوئی تھی، تم کیا کہتے ہو بناؤں کہ نہ بناؤں؟ وہ کہنے لگے نہ بنا مولا، قرآن میں ہے کہ نہیں نہ بنا؟ وہ دنیا میں جائیں گے فساد کریں گے خون ریزی کریں گے، مشاورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم جب کوئی زبان سے لفظ کہتے تھے وہ خدا کی بارگاہ میں وہ درجہ مقبولیت رکھتا ہے کہ جناب اسی قسم کے کلمات اترتے ہیں، جس وقت آپ نے لوگوں کے دلوں کو محسوس کیا کہ ان کا دل صرف کعبے کی عمارت کے گرد چکر لگانے سے خوش نہیں ہوتا، یہ کوئی اور بھی ذات کی طلب چاہتے ہیں، خدا کی محبت کا، خدا کی محبت کا وہ مجسمہ چاہتے ہیں جس کے حضور پہنچ کر اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرے، تو وہ ایک ہی چیز کعبے کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کے قدم ہیں، خدا کے اس محبوب بندے کے قدم ہیں، تو آپ نے لوگوں کے جذبات کی غمازی کی اور کہا حضور ایسے ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے قدم ابراہیم کا اختصاص کر دیں، رب نے رد نہیں فرمایا کہ میری عبادت میں کہیں ابراہیم کا خیال تمہارے کو تمہیں میری توحید سے خارج نہ کر دے، میرے بارگاہ سے تمہیں دور نہ کر دے، بلکہ رب کریم کے اس کلام نے واضح کیا کہ ہاں ہاں قدم ابراہیم ہی تمہاری عبادتوں کو پرواز دے کر میرے پاس لے آئیں گے، تو محبوب کہہ دو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ہاں ہاں میرے سارے کے سارے بندے ہر میں خدا میں آئے تو جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہ اپنے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، اس کو مصلی بنائیں، اس سے آپ حضرت ابراہیم حضرت عمر کی باطنی نفاست کو دیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر کی پختہ خیالی کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی تصوف کے اندر اور روحانیت کے اندر درجے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح آپ کے اندر غیرت و حیا کا وہ منظر تھا اور وہ شان تھی، اللہ اکبر، جو علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں معراج میں پہنچا تو مختلف لوگوں کے گھروں کو میں نے دیکھا، لوگوں کے مکانات کو میں نے دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں پہنچا ہوں دیکھتا ہوں کہ بہت خوبصورت محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے، جبریل نے کہا یہ عمر کے لیے تیار کیا گیا، سیدنا عمر کے لیے تیار کیا گیا، حضور نے کہا میں سب محل میں داخل ہوا اس میں داخل نہیں ہوا، تو سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تمہاری غیرت بہت ہے نا، اس میں حوریں تھی تمہاری، اس میں تمہاری حوریں ہیں، اور تمہارے لیے جو انعام و اکرام خدا نے رکھا ہے وہ ہے، تم بہت غیرت مند ہو اور تم بہت حیادار ہو، اس لیے میں نہیں گیا، سیدنا فاروق آدم رو رو کر نڈھال ہو گئے اور کہنے لگے ابھی انتی بانت امی وعلیک اغارو، میری ماں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے میں آپ سے غیرت کروں گا یا رسول اللہ، آپ چلے جاتے اور اس کو دیکھ کر آتے، تو سیدنا فاروق یہ غیرت جو ہے یہ باطنی وصف ہے، یہ غیرت اور حیا جو ہے یہ باطنی وصف ہے، یہ ولایت کا ایک بہت بڑا چراغ ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے تو کئی چراغوں کو روشن کرتا ہے، حیا، حضور نے فرمایا حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے، سیدنا عمر نے ایمان لانے کے ساتھ وہ شعبہ اس قدر منور ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی منور تھا، جس کی بنا پر آپ نے اسلام کے حق پیغام حق قبول کیا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں اس چراغ میں ایسی کرمیں آ گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے محل کی سیر کی ہے، عمر کے محل میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بڑا غیرت کرنے والا ہے، وہ بڑا غیرت کرنے والا ہے، جب پردے کے احکام نہیں اترے تھے تو سرکار کی ازواج اور دیگر خواتین یوں ہی لوگوں کے سامنے آ جاتی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کوئی گوارا نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا رسول اللہ یہ ام المومنین ہیں اور دیگر صالحات خاتون ہیں، یہ لوگوں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں اور پردہ نہیں ہوتا، تو حضور فرمایا تم کیا چاہتے ہو عمر؟ کہ حضور آپ ان کو پردے کا حکم بیان فرمائیں اور ان سے فرمائیں کہ یہ گھروں کے اندر ہی رہیں اور زیادہ وقت گھر کے اندر گزاریں، اور جب باہر ظاہر ہوں تو پورے پردے کے ساتھ ظاہر ہوں، حضور نے ابھی ان کی بات کو سن کر ابھی خاموشی کے جملے ہی نہیں کہے تھے کہ وہی اتر گئی ہے، اور پردے کے احکام گویا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی رائے کے مطابق اترنا شروع ہو گئے، اور ازواج مطہرات اور صالحات تمام کے لیے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں جو ہیں وہ ہیں تو تمہاری مائیں، ان سے تو نکاح کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن پردہ پھر بھی ان سے کیا جائے گا. فرمایا پردہ پھر بھی ان سے کیا جائے گا. اس لیے میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ جب حدیث بیان کرتی تو آپ پردے میں ہوا کرتی تھی، صحابہ باہر ہوا کرتے تھے. پردے کا احکام اور یہ پختگی جو ہے جو دین کے اندر آئی ہے اور یہ تمام معاملات کے اندر آئی ہے، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا ایک بہت بڑا دخل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عاشق ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایسے نوازنے والے بھی ہیں تصوف کے اعتبار سے کہ مرشد کے قریب جب مرید پہنچتا ہے اور جب مرشد اپنے مرید کے سینے میں انوار و تجلیات اور فیض کو منتقل کرتا ہے تو جس طرح اب مرشد جہاں سے فیض کو اخذ کرتا ہے تو مرید اس سرکل کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہ سگنل اترنا شروع ہوتے ہیں. اس کے مرشد کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر بھی وہ سگنل اترنا شروع ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل پر بھی اترنا شروع ہوتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں، اب جو اتر رہا ہے اس کو میں نے سگنل سے مثال دی ہے جلدی سمجھانے کے لیے. آپ ظاہر سی بات ہے جہاں پر موبائل کے کنیکشن کے لیے بوسٹر لگا ہوا ہے اس کے دائرے کے اندر آپ رہیں گے، آپ کے پاس سیٹ ہوگا تو سگنل آئے گا. تو بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں مرشد موجود ہوتا ہے اور جہاں تک اس کے دائرہ تصرف ہوتا ہے اس کے اندر اس کے مریدین ہوتے ہیں، لیکن مریدین وہ جن کے پاس سیٹ ہوتا ہے، جن کے پاس سیٹ ہوتا ہے، جن کا دل روشن ہوتا ہے. تو مرشد ایک جگہ پر بیٹھا ہے، اس مرشد پر جو خدا کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو جہاں پر آپ بالٹی بھر کے پانی گراتے ہیں تو چند قطرے ادھر ادھر بھی گر جاتے ہیں، تو جہاں وہ سمندر انڈھیلا جاتا ہے مرشد کے سینے پر تو چند قطرے اس کے گرد اس کی محبت کے عاشق طالبوں کے سینوں پر بھی گرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے مرشد اور اس میں؟ جب دونوں گر گئے، جب دونوں کے سینوں پر گر گئے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ بس تھوڑا یہاں گرا ہے وہاں زیادہ گر گیا، یہ فرق ہے. کہ یہ فرق نہیں ہے، کہ فیض تو انڈھیلا جاتا ہے، فیض تو انڈھیلا جاتا ہے، اور اس فیض کو نافذ کرنے کے لیے اس میں جو باتیں ہوتی ہیں تربیت کے لیے کچھ ابھی کرنی ہوتی ہے کچھ بعد میں کرنی ہوتی ہے، کچھ مقدم ہے کچھ مؤخر ہے. مرید میں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ مقدم مؤخر کیا ہے، مرید میں یہ تمیز، قطرات اس کے دل پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کام ہوگا یہ کام ہوگا، اور وہ اگر جذبات میں آ گیا تو وہ سمجھتا ابھی ہوگا. وہ مرشد جانتا ہے وہ کب ہوگا، کیونکہ اصل جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر سے اور سرکار غوث اعظم کے قلب منیر سے جو نہریں جاری ہو رہی ہیں اس مرشد کے سینے پر، تو اسے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس پانی کو کہاں استعمال کرنا ہے. اس پانی کو استعمال کرنے کے مصارف اور ذرائع اور باغات تو بہت ہوں گے، لیکن اس کے قطرے گرانے کہاں پر ہے؟ مرید میں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہوگا، مرید میں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہوگا. مرشد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں داعیات. کیا کہتے ہیں؟ داعیات. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں حضور کے جو قریب تھے کا سب سے زیادہ داعیات انوار کا اترنا ان چاروں کے سینوں پر ہوتا تھا. سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان چاروں کے اوپر ہوتا تھا. اور آپ نے پوری خوبصورت بحث چھڑی ہے کہ بالترتیب یہ خلافت کیوں چلی ہے. فرمایا اس لیے چلی ہے کہ ان کو ترتیب کے اعتبار سے بھی روحانیت میں درجہ رکھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب یہ چار صحابہ تھے جن کے قلب پر داعیات اترتی، اور خاص خاص یہ دو تھے شیخین، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، ان کے سینوں پر یہ داعیات کا نزول ہوتا تھا. ہاں ان میں ایک ایسا تھا جو دوسرے سے مقدم تھا، ایک ایسا تھا جو دوسرے سے مقدم تھا. مثال کے طور پر چار خیال دل میں آ گئے بیک وقت، اب چار میں سے کس کو رد کرنا ہے کس کو نافذ کرنا ہے یہ مرشد بتائے گا. خیال آ گئے، مرید بھاگ کر جاتا ہے، مرشد کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یہ وہ راہ ہم جیسے مریدوں کی نہیں ہے، یہ میں اس سطح کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ ہم جیسے مریدوں کی نہیں ہے، یہ راہ ان مریدوں کی ہے جو ہمارے مشائخ میں سے ہیں اور وہ اپنے شیوخ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، یہ جتنے اولیاء ہیں ان کے دلوں کا یہ حال ہے، اور یہ تشریفی کے لینے کے لیے باب غوث اعظم پر داخل ہو جاتا ہے. حضور آپ بتائیے کہ کیا ہوگا، یہ معاملات کیا ہوں گے، یہ عام مریدوں کا کام نہیں ہے، ہمارا کہاں گزر؟ یہ بڑے بڑے مشائخ اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے قلبوں کی مثال. جہاں میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں تو کیا اپنے جیسے مرید کو لاؤں گا؟ کسی عام لوگوں کو لاؤں گا؟ یہ وہ عظیم طبقہ ہوتا ہے جن کا دل دنیا سے بالکل متنفر ہوتا ہے، دنیا سے صاف ہوتا ہے، اور یہ حسبی ربی جل اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے جو جل و علا ہے، تو یقیناً دل بھی اس کی صداقت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور دل میں معافی کر بھی غیر اللہ، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یقیناً ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو جن کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اور واقعی میں یہ کلمہ معافی قلبی غیر اللہ کہ میرے دل میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جو خدا کے آگے حجاب بنے گا، خدا تک پہنچنے کے لیے آڑ بنے گا، سب کو اٹھا کر یہ پھینک دیتے ہیں، سب کو یہ بت بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے جتنے قریب ہوتے ہیں تو خدا کے جتنے قریب ہوتے ہیں تو انوار و تجلیات ان پہ اتنے برستے ہیں کہ پھر ان کے لیے ہر وہ چیز جو خدا کے قریب لے جانے کے لیے آڑ بنتی ہے یہ اس کو حجاب بنا لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اس لیے حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابراہیم نے دنیا کو اپنے لیے حجاب قرار دیا. لیکن بعض جاہلوں کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ وہ نبیوں سے بھی جان چھڑاتے ہیں اور دیگر اور لوگوں سے جان چھڑاتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے، ان جاہل صوفیوں کا رد کرتے ہوئے سید محمود آلوسی نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ کی راہ میں حجاب نہیں ہے، جو خدا کے جتنے قریب ہوگا وہ مصطفیٰ کی نالین کو اتنا صدقہ پائے گا. حضور کے فضل کے بغیر، حضور کے فضل کے بغیر کوئی خدا کے قریب ہی نہیں ہو سکتا. جس نے حضور کو خدا کی راہ میں حجاب سمجھا وہ باطنی طور پر کافر ہو چکا ہے، اور جو حضور کو خدا کی راہ میں جس قدر واصل سمجھے گا اسی قطبیت اور اسی غوثیت عطا فرمائی جاتی ہے. یہ فکر کی ایک فکر کا مقابلہ ہے، یہ قال والوں کی بات نہیں، یہ حال والوں کی بات ہے جو مراقبوں کے اندر وہ کرتے ہیں. تو وہ پرواز جب دیتے ہیں، جس طرح کہ نہیں کہا مجھے فسانی علیہ رحمت نے کہ جب میں خدا کی محبت میں پرواز کرنا چاہا تو شیطان میرے آڑے آ گیا، اور جب آڑے آیا تو میں نے اس کو رد کرنے کی بہت کوشش کی، نہیں ہوا تو میرے دل میں القا کیا گیا شیخ عبد القادر سے استفادہ کرو. ہائے ہائے سبحان، شیخ عبد القادر جیلانی سے استفادہ، خود مکتوبات میں فرماتے ہیں، فرمایا جب میں نے آپ کی اسی مراقبے کے اندر، اور مراقبے کے اندر کوئی خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک ضربے اللہ ہو مارتے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، سانسوں میں اللہ ہو کی ضربے چل رہی ہوتی ہے، مراقبے میں حاضر ہو گئے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مجدد کہتے ہیں، مجلف شانی کہتے ہیں کہ حضور میں اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہوں، شیطان مجھے ساحل کے قریب روک دیتا ہے، جانے نہیں دیتا، مجھے القا کیا گیا ہے کہ میں آپ سے استفادہ کروں. اب آپ دیکھیں یہ ہے وہ گتیاں جو مرشد سناتے ہیں. اور یہاں پر ان مریدوں کے لیے، یعنی مجدد صاحب جیسا مرید ہو اور غوث اعظم جیسا مرشد ہو، ان بڑی درجے والوں کے کہا گیا کہ من لا شیخ لہ فلہ شیخ الشیطان، اس وقت اگر وہ شیخ کا دامن نہ پکڑے تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی رد فرمایا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مرید بنانے کے لیے کہہ دیا جائے جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. یہ قول جو صوفیہ نے کہا یہ اس درجے کے لیے کہا ہے جس درجے کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب دل سے مکمل دنیا خالی ہو چکی ہے اور اب وہ اللہ کی محبت کے سمندر میں موزن ہونا چاہتا ہے، اب اسے کسی مرشد کی ضرورت ہے جو ساحل سے ہاتھ گھسیٹ کر اسے سمندر میں ڈال دے، اس وقت شیطان آڑے آتا ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان آڑے آیا، میں نے بہت حملے کی، بہت اس پر ضربیں ماری، لیکن وہ بھی تو ابلیس ہے، جو حضرت آدم کے مقابلے میں آیا میں اس کا کیا مقابلہ کرتا، جو حضرت آدم کے مقابلے میں آیا اور جسے قیامت تک گمراہی کرنے کی فکر دی گئی ہے میں اس کا مقابلہ کیا کرتا. اس وقت میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیونکہ آپ اس وقت مقام قرب و فنا کے اندر ہیں، مقام قرب و فنا کے اندر ہے، مقام قربیت کے اندر موجود ہے، اور مقام قربیت اور وہ قربیت جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. صوفیہ جب مراقبے میں اس مرتبے پر پہنچتے ہیں تو رب کریم سے، حضور کے وسیلے سے، اپنے مرشد کے وسیلے سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور وہ فیضان اشاروں کے اندر انڈھیلا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے اور اس شیطان کو تم پچھاڑ بھی نہیں سکتے، پچھاڑنا چاہتے تو بغداد کے پیر کے پاس جاؤ، ہائے ہائے بغداد کے پیر کے پاس جاؤ. اس وقت مجدد پاک کہتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز کی جانب اپنی عرضی پیش کی، غوث اعظم نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، شیطان کا منہ کالا ہو گیا، اور میں نے سمندر حب الہی کے اندر غوطہ لگا لیا. اور جب غوطہ لگایا تو وہ سمندر تو کھارا ہوتا ہے، یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ ہاں ہاں فیض تو سینہ مصطفیٰ سے علی کو ملا ہے، علی سے حسین کو ملا ہے، حسین سے زین العابدین کو ملا ہے. چلتے چلتے یہ فیض پھر خود اقرار کرتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ہاں ہاں میرے طالب اس حقیقت کو سمجھو، میں مشاہدہ حقیقت پیش کرتا ہوں، اس منزل تک شاید تم نہ میری طرح مجاہدہ کر سکو، نہ میری طرح فکر رکھ سکو، کہیں راستے میں شیطان تمہیں لوٹ نہ لے، تو میرا مشورہ مانو تاکہ صحیح راستے پر پہنچو۔ مشورہ یہ ہے کہ سینہِ علی کا فیض جہاں آ کر گرتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تم استفادہ کر سکو تو جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں، وہاں سے کرنے لو، وہاں سے نور لو، وہاں سے فیض لو، پھر دیکھو یہ راہیں اللہ کی محبت کی تمہارے لیے کیسے واضح ہو جاتی ہیں، کیسے واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عشق کی راہیں ہیں اور یہ محبت کی راہیں ہیں۔ اور میں چلتے چلتے اس درس کو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ ان صوفیاء کے ذکر سے تو دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم اتنے عظیم شخصیت ہونے کے باوجود جنت میں جن کا گھر دیکھا گیا ہے، حضور نے فرمایا آپ کے عظیم قطب ہونا، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ حضور نے اپنی قطبیت جو ہے نا، صوفیہ کہتے ہیں اپنی قطبیت جو ہے، وہ حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، حق کو عمر کی زبان پر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں حق جاری ہوتا زبان پر نہیں ہو سکتا، عمر وہ ہے جس کا دل تو پہلے سے جاری تھا، اب زبان پر بھی حق جاری ہو گیا ہے۔ اب وہ اشد الکفار رحما بینہم کا کہ عملی تفسیر ہو چکی ہے، یہ صوفیہ سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں جو میں درس کو طویل نہیں کرنا چاہتا، کہ یہاں پر جو حق آپ کی زبان پر جاری ہوا ہے اس کو صوفیہ اپنے انداز میں کس طرح سمجھتے ہیں کہ حق جاری ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو اور ایک یہ فرما حضور کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے۔ اس کے بارے میں تو علماء مولا علی قاری علیہ رحمت وغیرہ دیگر بزرگوں نے فرمایا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، جس کی زبان پر۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں میں اور آسان کرتا ہوں، ہم اس مجاہدات میں گزر چکے ہیں، فرمایا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا جب فیضان کرتا ہے بندوں کی طرف تو پہلے مالا اعلیٰ کے فرشتوں پر کرتا ہے، اور وہ سب حضور کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ یہاں پر سرکار کی ذات کہیں خارج نہیں ہے، جو حضور کی ذات کو خارج مارے ظاہری طور پر تو وہ شریعت کا کافر ہے، اور باطنی طور پر مانے تو وہ تصوف کا کافر ہے۔ ہاں خارج حضور کی ذات، حضور کے بغیر خدا مل ہی نہیں سکتا۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ حق واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ نہیں پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ادر کی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ شریعت کا بھی قاعدہ ہے، یہ تصوف کا بھی قاعدہ ہے، اس میں افتراق کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برزخ حقیقی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ جو خدا تک جانا چاہتا ہے ان سے فیض لے کر ہی وہ آگے بڑھے گا، اور حضور جسے چاہیں گے آگے بڑھائیں گے، وہ خود سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ خود سے آگے۔ اس لیے مجدد صاحب کہتے ہیں نا کہ جب ایسے صوفیہ جب دربار رسالت پر حاضری دیتے ہیں، ایک ہم جیسے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے کہ ہم ادھر ادھر نشو و نگار میں گم جاتے ہیں۔ بایزید بستامی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوا، آئے ہائے، جن کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو کہ ما اعظم شانی انا سبحانی اللہ اکبر، جو اس قدر گویا کہ مرتبہ فنائیت پر پہنچ چکے ہوں اور شجر موسیٰ کی فضیلت آپ کو مل چکی ہو، اور خدا اپنے کلام کو آپ میں القا کر کے آپ کی زبان سے جاری کروا دیں، تو آپ اندازہ لگائیے یہ شخصیات جب بارگاہ رسالت پہ پہنچے۔ تو حضور بایزید بستامی کہتے ہیں، شیخ سہروردی علیہ رحمت نے عارف المعارف میں ذکر کیا، عارف المعارف میں ذکر کیا، کہتے ہیں جب بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں پہنچا اور حضور کے مواجہ شریف کے سامنے مراقبہ زن ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ حضور سے مسافہ کروں اور حضور کے قریب پہنچوں اور حضور سے ملاقات کروں، تو میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے درمیان اور حضور کے درمیان 1000 سے زیادہ انوار کے پردے ہیں، انوار کے پردے ہیں، میں ان پردوں کو تو گن سکا، آگے کچھ نہ دیکھ سکا۔ تو جو جرت کرتے ہیں نا حضور کے بارے میں، ذرا وہ زبانوں کو سنبھالیں بھی، خواب سے متعلق ہو یا دیگر باتوں سے متعلق، وہ سنبھالے بھی۔ ہمارے لوگ، ہمارے صوفیہ جب زیارت کرتے ہیں نا تو پھر وہ یوں کرتے ہیں، کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ دیدار کو پھر یہ نہیں کہتے میں نے دیکھ لیا، وہ پھر کہتے ہیں کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیا کتھے جا لڑیاں، پھر وہ اس استعارے کے اندر اس حقیقت کو ذکر کرتے ہیں، وہ جرت نہیں کرتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہزار انوار کے پردے دیکھے، ابتدائی جو پردہ تھا جو مجھ سے شروع ہو رہا تھا، اگر میں اس کے قریب جاتا تو ایسے جل جاتا جیسا بال تنور کے اندر جل جاتا ہے. تو یہ کمالات اور حقیقت اور فضائل اور ذخائر محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اللہ رب العالمین آپ کے قلب پر وہ انوار اتارتا ہے. اس لیے تو صحابہ آپ کی محفل سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. غوث اعظم نے خود لکھا نا کہ جب انوار اترتے تھے تو حضور کا سینہ ایسے بولتا تھا جیسے بادل گرجتا ہے، بادل گرجتا ہے. رب کے انوار کو کون برداشت کر سکے؟ یہ سینہ مصطفیٰ ہے اور جس کا خدا شرح صدر کرتا یہ نعمت ہے. اور اسی کو ذکر کیا گیا الم نشرح لک صدرک، محبوب یہ انوار اتارنے کے لیے ہی تیرا شرح صدر کیا گیا ہے. اور جس کا شرح صدر ہوتا ہے وہی ہماری طرف آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس محفل کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا جب یہ آوازیں ہمارے سامنے آتی تھی، اور ہم سمجھتے تھے یہ وہ مقام تجرد ہے کہ اس وقت حضور کے پاس کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس وقت حضور کے پاس کوئی نہیں بیٹھ سکتا. آخری چند جملے جو میں یہاں پر اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، جن کا اتنا بڑا مقام ہے ایمان کے اندر، لیکن خوف خدا کیسا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا ایمان کیا ہے، فرما امید اور خوف کا مجموعہ ہے. امید اور خوف کا جنت میں گھر ہے اور رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں، اشرہ مبشرہ میں رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں، تمام معاملات ہیں لیکن خوف خدا کا غلبہ موجود ہے. حضرت امام حسن خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ جب نے فجر کی نماز آپ نے شروع کی تو آپ پہنچ گئے اس آیت پر کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ رب کریم کا عذاب جو وہ پہنچے گا اور اسے کوئی دفع نہیں کر سکے گا. آپ نے تخصیص نہیں کی جس طرح کہ ہم ایک بہانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں کافروں کے لیے، ٹھیک ہے وہ حقیقت ہے، لیکن اپنے آپ کو اس چکر میں کیوں لاتے ہو کہ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ یہ تو جب تفسیر ثابت کرنی ہوگی، جب احکام ثابت کرنا ہوگا، یہ بات تو جب کی جائے گی. لیکن صوفیاء نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ تخصیص تو نہیں کی تھی پڑھتے وقت کہ یہ تو کافر کے پہنچے گا، تو تجھے یہ پتا ہے تو مرتے دم تک مسلمان رہے گا؟ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کافر ہی کے لیے ہے، کافر کے لیے کوئی چیز اس کے عذاب کو ٹالے گی نہیں، اس کا نسب اس کو کام نہیں دے گا، اس کا کوئی عمل اس کو کام نہیں دے گا، لیکن تجھے یہ کیا یقین ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہے گا؟ اس کے لیے خوف ضروری ہے. فرمایا جب یہ آیت آپ نے پڑھی کہ تیرے رب کا عذاب یقینی ہے، امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ہچکیاں نماز میں بن گئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو رو رو کر آپ کی آنکھیں سوج چکی تھی، رو رو کے آپ کی آنکھیں سوج چکی تھی. فرمائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کا حال تھا خوف خدا کے حوالے سے. اور جس وقت آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے اس وقت بھی یہ روایت کے اندر موجود ہے، جس وقت آپ کو فیروز ابو لولو نے گویا کہ شہید کیا اور آپ کے نرخے پر جب وار کیا ہے، تو جب آپ زمین کی طرف آئے تو آپ کا سر مقدس جو تھا اپنے بیٹے عبداللہ کے گود میں تھا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے گود میں نہ لٹا، میری ناک کو ذرا خاک میں رکھ. اللہ اکبر، یہ حضرت عمر ہیں. میری ناک کو ذرا خاک پر رکھ. تو بیٹا سہم گیا تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، فرمایا جو کہہ رہا ہوں وہ کر. بیٹے نے کہا آپ کا زخم اتنا گہرا ہے، آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب عمر کی ناک پر خاک لگے گی نا تو عمر کے رب کو رحم آئے گا کہ اسے بخش دوں. ہائے ہائے ہائے، عمر کے رب کو رحم آئے گا کہ اسے بخش دوں. اور تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کو پشت کے جانب لٹایا گیا اور آپ کا سر مقدس خاک میں گیا، اور آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا ہے، اور آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا ہے. یہ وہ خوف ہے، امید اور خوف کا مجموعہ جو ہے وہ اصل چیز ہے. اور آخر میں چلتے چلتے ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے. حضرت فاروق اعظم کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام جو ذکر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر بڑے واضح طور کے اندر، وہ فاروق اعظم کی حیا، غیرت، عفت، ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہے. کیا ہے؟ عدل ہے. آپ کا عدل ہے، آپ کا انصاف ہے. آپ نے عدل کی وہ نظیریں قائم کی ہیں، عدل کی وہ فصیلیں قائم کی ہیں، اور مساوات کا آپ نے وہ درس دیا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے ماہرین اس درس دینے سے قاصر ہیں. آپ عظیم شخصیت ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ. ایک دفعہ آپ کے پاس ایک ہی واقعہ اکتفا کرتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں. آپ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ مصر کے گورنر ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کے بیٹے کا کیس آیا. کیا آیا؟ ایک مصری آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ حضور میں مصر سے آیا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے گھوڑ سواری کرو، میرے سے مقابلہ کرو کہ گھوڑا کون تیز چلاتا ہے. میں نے کہا کہ حضور آپ شہزادے ہیں. کہا نہیں، کہا کرو. تو کہا جب میں نے ان کے ساتھ گھوڑ سواری کا مقابلہ کیا تو میں جیت گیا، میں جیت گیا تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کوڑوں سے مجھے مارا اور کہا کہ تجھے ضرورت کیسی ہے کہ تو نے گھوڑا ہمارے سے آگے لے گیا اور مارنا شروع کیا. پھر انہوں نے ڈر یہ لگا کہ کہیں میں جو ہے وہ آپ کے پاس نہ آ جاؤں تو مجھے کمرے میں قید بھی رکھا. اب میں جان بچا کر حضور آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت عمر نے یہ بات سنی اسی وقت قلم اور کاغذ اٹھا کر حضرت عمر بن عاص کے نام پہ خط لکھا کہ حج کے موسم میں اپنے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، خود بھی آؤ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ. گورنر ہیں، کون ہیں؟ آج تو گورنر کے سر پر کیا کالا پیلا این آر او اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ بچے گا کوئی بھی نہیں، خدا کا ایک قانون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کی شان یہ تھی، آپ نمازوں میں وہی آیات پڑھتے جو عقیدت سے متعلق تھی، جو عذاب سے متعلق تھی، اور زارو قطار رویا کرتے. حضرت عمر نے جب خط لکھا عمر بن عاص سے کہا کہ خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے موسم میں مجھ سے ملنے کے لیے پہنچو. جب وہ پہنچ گئے، حاضر ہوئے، آپ نے اپنا کوڑا منگایا اور مصری کو دیا کہ مار اس کو، اور مارتے وقت کہے کہ گورنر کا بیٹا ہے یہ. اب وہ مصری مارتا تھا اور آپ کہتے تھے بول گورنر کا بیٹے کو مار رہا ہوں، اور اپنی زبان سے کہتا تھا میں گورنر کے بیٹے کو مار رہا ہوں، مار مار کے اس کو نڈھال کر دیا. مصری کا ہاتھ تھک گیا اور پھر کہا ہاں، کہا میرا دل بھر گیا، مجھے انصاف مل گیا ہے، میرا دل بھر گیا، مجھے انصاف مل گیا ہے. اس مصری کو تو آپ نے روانہ کیا خرچہ دے کر کے، جا مصر جاب. عمر بن عاص کو بلایا اور بڑے سنجیدہ جملے کہیں، کاش اس کو ہم سمجھ سکیں، اس میں اتنی روحانیت ہے. کہنے لگے ابن عاص، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے غلام بنا لیا، تم نے حضور کی امت کو غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تو یہ حضرت عمر کا عدل ہے. یہ حضرت عمر کا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کا عدل ہے. اور قرآن نے یہی چیز ذکر کی تھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. کوفے سے سعد بن وقاص نے ایک پلاٹ کا مسئلہ ہے، آسان کر کے سمجھاتا ہوں، ایک زمین کا مسئلہ تھا، حضرت عمر بھی اس کے مدعی ہیں، سعد بن وقاص بھی مدعی ہیں. حضرت سعد بن وقاص نے کیس دائر کر دیا کوفے کی عدالت کے اندر حضرت عمر کے خلاف. وہ کیسی عدالت ہوگی، وہ کیسا دور ہوگا، تین بر اعظموں کا فاتح قیصر و کسرا کو اپنی ایڑی کے نیچے کچلنے والا عمر، سبحان اللہ، جس کے عدل کے ڈنکے ایسے ہیں کہ زمین کو اشارہ کرے تو چوسا ہوا تیل باہر نکال دے. وہ یہ عدل ہے، یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا. اور وہ کیسے عدل کا نظام تھا، سعد بن وقاص نے کیس دائر کیا کوفے کی عدالت کے اندر، اور وہ جج کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت تھے. داخل کیا، زید بن ثابت نے سمن بھیجا امیر المومنین کو اور بلانے کے لیے. امیر المومنین نے دیکھا، رکھا، اپنا نائب بنایا مدینے میں، اپنی سواری لی، ایک غلام لیا اور روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف. کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. ایسا عدل کون پیش کر سکتا ہے؟ حق کہا مورخین نے کہ عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی، ورنہ شروع زمین میں کوئی کافر نہ بچتا، ساری دنیا میں مسلمان ہوتے، اور مسلمان تلوار سے نہیں، اس عدل سے ہوتے، اس عدل سے ہوتے. ایک بات میں مزید پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عدل جو ہے تلوار سے نہیں پھیلایا، اپنے عمل سے پھیلایا ہے، اپنے عمل سے پھیلایا. ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو ترس آیا، آپ نے کھانا منگایا، اس کو کھلایا، اور وہ ذمی تھا، ذمی یہودی تھا. آپ نے کہا تیرے یہ حال کیوں ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ نے اس وقت خط جاری کیا بیت المال کے سفیر کو اور اس کے حاکم کو، فرمائی تم کیسے لوگ ہو؟ جب یہ جوان تھا تو ہم نے اسے استعمال کیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے جو صحابہ اہل بیت دیگر لوگوں کے جو وظائف رکھے تھے، اس یہودی کے لیے بھی آپ نے رکھے ہیں. یہ عدل ہے. بیت المقدس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس وقت بیت المقدس فتح ہوا قریب میں سارے یہودی بستے تھے، صحابہ نے کہا رون دے، فرمایا نہیں 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 روندنے کی کیا ضرورت ہے، رہ رہے رہنے دیجئے. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ مساوت ہے فاروق اعظم کا. فاروق اعظم نے ڈنڈے اور تلوار سے کسی کو نہیں مروایا، اپنے عدل اور اکرام سے مروایا. ہاں اگر وہ آپ کے اس عمل سے مانا نہیں تو پھر آپ نے وہ کیا ہے جو قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے. سیدنا عمر جا رہے ہیں کوفے کی طرف، اب جب پہنچے عدالت میں شور ہو گیا، امیر المومنین آ گئے، سیدنا عمر آ گئے. سیدنا عمر کے نام کا دبدبہ ایسا ہے کہ جو عاشق بھی سنے تو محبت میں مرعوب ہوتا ہے، منافق رابضی سنے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا عمر تو ایسا ہے کہ جہاں سے تو گزرتا ہے تو شیطان اس راہ کو نہیں پا سکتا ہے، شیطان اس راہ کو. اگر آپ کے دل کے اندر حضرت عمر کی محبت ہے اور یقیناً ہے، اس کی حفاظت کرے، آپ کے دل میں نفاق نہیں ہے، آپ کے دل میں نفاق نہیں ہے. جس کے دل میں عمر اور حسین ایک ساتھ بستے ہوں, جس کے دل میں عمر اور حسین ایک ساتھ بستے ہوں, وہ دل نہ خارجی کا ہوتا ہے, نہ ناسبی کا ہوتا ہے, نہ رافضی کا ہوتا ہے, وہ سنی کا ہوتا ہے, وہ سنی کا ہوتا ہے, وہ مومن کا ہوتا ہے, وہ سنی کا ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم جب کوفہ پہنچتے ہیں, عدالت کے اندر شور و غوغا ہو جاتا ہے کہ عمر آ گئے, عمر آ گئے, عمر آ گئے. جیسے حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں, مجال ہے کسی سپاہی کی, کیونکہ پولیس کا نظام آپ نے لگایا, وہ آگے آئے اور ہاتھ ملائے. حضرت عمر کو تسنوں سے بڑی نفرت تھی. اس واقعے کو ضمناً پورا کرنے کے درمیان میں شاخیں بھی ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت عمر ایک دفعہ گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا, اپنی جگہ دی, بہت ڈانٹا اسے, کہا تم نے مجھے جگہ کیوں دی, تم جہاں بیٹھو وہیں بیٹھو, مجھے جہاں جگہ ملے گی میں وہاں بیٹھوں گا. ایسے اکابر کہاں گئے ہمارے, ایسے اسلاف کہاں گئے. یا اللہ ایسے اکابر پھر عطا فرما, ایسے اسلاف پھر عطا فرما جو جادائے مستقیم کے اوپر جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسنوں کے بڑے مخالف تھے, بناوٹی بھی کہتا عمل کرو عمل, یہ نہ کرو میں امیر المومنین ہوں تو میرا درجہ اللہ کے پاس ہے, تم یہیں پر بیٹھے رہو. آپ اس بات کو پسند, آپ حضرت عمر کو پڑھیں تو صحیح, بندہ حیران ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یقین فرشتہ انسان بن کر آ گیا. اور جو حضور جس طرح دین چاہتے ہیں وہ حضرت عمر پر اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم جب داخل ہوتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم جب آتے ہیں تو کرسی پر حضرت زید بن ثابت جو جج بیٹھے ہیں, سیدنا عمر عدالت میں آئے تو یہ کرسی سے کھڑے ہو گئے, یہ کرسی سے کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر نے کچھ کہا نہیں اور خاموشی سے جا کر آپ کٹہرے میں کھڑے ہو, اور وہاں پر مکالمہ ہوا. مکالمے کے بعد جب آپ باہر آئے تو اب امیر المومنین ہیں, اور آپ جہاں پر حضرت زید بن ثابت تشریف رکھتے تھے وہاں پر گئے, وہ کہتے ہیں نا جج کے چیمبر, اس میں گئے اور فرمائیے تم نے کیا کیا میرے ساتھ, تمہیں انصاف کے لیے بٹھایا تھا, میری تعظیم کے لیے بٹھایا تھا, کاغذ قلم منگا کر ان کو 6 مہینے کے لیے معزول کر دیا, فرمائی حرکت ختم کرو. میں اس وقت الزام مجھ پر تھا, میں آیا اپنے باپ کی سماعت کے لیے تھا اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے تھا, تم میرے اکرام میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ جب تم میرے اکرام میں کھڑے ہو گئے تو تم انصاف کیسے کرو گے؟ اب قرآن سنیے, اس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والو اللہ کے حکم پر جم جاؤ انصاف کے ساتھ, بالقسط انصاف کے ساتھ, شہداء للہ, اور فرمایا کہ گواہی تم نے جو دینی ہے جو تم نے دیکھا ہے اس کی تم نے واضح طور پر گواہی دینی ہے, اور فرمایا اس میں پسو پیش نہیں ہونا ہے. فرما ولو والا انفسکم, چاہے وہ تمہاری جان کے خلاف جا رہی ہو, یہ قرآن نے کہا. اب حضرت عمر کو دیکھیں آپ, اول والدین ہے وہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو, والاقربین تمہارے شداروں کے خلاف جا رہی ہو, ان یکن غنی او فقیرن, جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو, تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے, جو حق ہے وہ بیان کرو. اس لیے کہ تمہارے دل کا یار فقیر کو چھڑوا دو, امیر کو پھانسی چڑھوا دو, باپ کو چھڑوا دو, دوسرے کو لٹکا دو, رشتے داروں کو چھڑا دو, دوسرے کو سولی چڑھا دو. قرآن کہتا سنو یہ جذبات تمہارے دل میں شیطان پیدا کرتا نا پدری محبت کا, فرمایا یہ شیطانی جذبات ہے, تم اپنے باپ کے کیا محب ہو اور کیا احترام کرنے والے ہو. فرمایا فاللہ اولا بہما, اللہ تم سے زیادہ ان لوگوں کی قدر کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین تم سے زیادہ ان کا مخلص ہے. فلا تتبعوا الہوا, نفس کی پیروی نہ کرنا, قرآن کہتا ہے, یہ عمر کی شان بیان ہو رہی ہے رضی اللہ. فرمایا فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, تمہارے نفس کی اتباع تم ایسی نہ کرنا کہ وہ تمہیں عدل کرنے نہ دے. وان تلووا, اور اگر تم ہیلے بہانے کرنے لگو, او تعرضوا, اور منہ کو پھیرو, یعنی باپ ہے تو ہیلے بہانے, چلو پیشی تاریخ آگے چلی گئی, تاریخ آگے, اگلے کا بچہ قتل کر دیا گیا ہے اس کی تاریخیں بھلا رہے ہیں, یہ جج بھی جہنمی اور وکیل بھی جہنمی اور وہ سب جہنمی, خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. فرما وَإِن تَلْوُوا, اگر تم ہیلا بہانہ کرو, اَتُعْرِضُوا, یا چہرہ پھیرو جان چھڑاؤ, تو آگے کتنے زبردست الفاظ, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, جو کر رہے ہو خدا جانتا ہے, بس یہ سمجھ لو, اور کچھ نہیں کہتے, لمبی چوڑی بات نہیں کہتے, اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو, بس اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو. اگر مسلمان ہو تو یہ جملہ تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو. اور سورہ مائدہ کی آیت ذرا سنیے, اس کا ترجمہ پیش کر کے میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. یہ آیت نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے, اس میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ انصاف سے متعلق, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, موضوع دوسرے انداز میں آیا, وہاں پر فرمایا گیا تھا کونوا قوامین, کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ تمام احکام پر جم جاؤ, یہاں پر فرمایا کونوا قوامین للہ, اللہ کے لیے تمام باتوں کو بجا لاؤ، شہداء بالقسط، شہداء اور گواہی دو، وہاں کہا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اور آگے اس کو سمجھایا اللہ کے لیے گواہی کیا ہوتی ہے، فرمایا شہداء بالقسط، گواہی دو انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ، اور آگے کیا فرمایا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم فیصلہ صحیح نہ کر سکو، اور کسی کی محبت، وہ کہتے ہیں نا ہم گھر میں بڑے کان کے کچے ہیں، ماں کی محبت اتنا غلبہ ہو گیا کہ بیوی کو رگڑ دیا، بیوی کی محبت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر دی، قرآن کہتا ہے کسی کی محبت اور کسی کا بغض اتنے اپنے اوپر تاری نہ کرنا کہ جس میں تم عادل نہ کر سکو، دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں معذول کیا، یہ بات تھی کہ تمہیں میرا احترام کیوں آیا، زید تم تو جج تھے نا، میرا احترام کیوں آیا، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کسی کی محبت تمہیں عدل کے اندر نہ روکے، جب سعد بن وقاص کے ٹھہرنے میں کھڑے ہیں تو مجھے کیوں نہیں آنے دیا تم نے، لہٰذا تم معذول ہو، چھ مہینے کے بعد پھر تمہارے بارے میں سوچا جائے گا، یہ وہ تربیت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ تربیت ہے، اور یہ ایسی تربیت ہے کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب مدینے میں زلزلہ آیا فاروق اعظم نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور فرمایا زمین رک جا، کیا میں نے تجھ سے انصاف نہیں کیا، زلزلہ آتے آتے زمین رک گئی، زمین رک گئی، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ کسی قوم کی محبت تمہیں انصاف کے خلاف نہ کرے، اور فرمایا ہوا اقرب للتقوی، اعدلوا، عدل سے کام لینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آگے کیا فرمایا، یہ کیسے ہوگا کسی کی محبت، اب کیسے محبت کو سنبھالیں گے اور بغض سے جان چھڑائیں گے، فرمایا واتقوا اللہ، ایک چیز بتاتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ فرمایا علاج بھی تو بتاتے ہیں، ایسے تھوڑی حکم دیتے ہیں کہ کرتے رہو، ہم تمہیں علاج بھی بتاتے ہیں، اسلحہ بھی دیتے ہیں شیطان سے مقابلے کے لیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، سبحان اللہ کو پتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو پتا ہے، یہ دو جملے انسان کی اصلاح کے لیے بہت ہیں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کو سب معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاهن کی شان ہے، چلتے چلتے آخری بات کے قیصرِ روم نے اپنا سفیر بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کا بادشاہ کیا کرتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے مدینے کے اندر پوچھتا ہے بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ تو میں نے جمعے میں بھی کہا، کسی نے یہ آواز نہیں لگائی بادشاہ سعودیہ میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں نہیں ہوتا، مسلمانوں میں بادشاہی بولو فرعونوں میں ہوتی ہے، قارونوں میں ہوتی ہے، نمرودوں میں ہوتی ہے، یزیدیوں میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں بادشاہی نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں میں یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ایک ہی مذہب کو سب پر ٹھوک رہے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر اور اسلام کی رائے کے خلاف ہے، وہ کیسے رونما کے کہنے لگا تمہارا بادشاہ کون ہے، وہ کہا بھائی ہمیں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں امیر ہوتا ہے، ہمیں امیر ہوتا ہے، بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، کہاں ہیں آپ کے امیر صاحب، تو کہا فلاں جگہ آرام فرما رہے ہیں، اب جو گیا دیکھنے کے لیے جب پہنچا ہے تو حضرت عمر اپنے سر کے نیچے لاٹھی رکھ کر سو رہے ہیں، وہ لاٹھی آپ کی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلے آپ سمجھاتے تھے، دوسری دفعہ قرآن سناتے تھے، تیسری دفعہ لاٹھی سے کام لیتے تھے، تیسری دفعہ ایک بندہ مسجد میں آیا بہت ٹیڑھا میڑھا نماز پڑھ رہا تھا، کندھے مندے سر جھکا کر اس طرح کر کے، آپ اس کو دور سے دیکھ رہے تھے، آپ کی طبیعت اتنے اخلاص والی تھی، بلایا، آپ سب کو مخلص بنانا چاہتے ہیں، بلایا تھا، یہ کیا کر رہا تھا، کہنے لگا میں عاجزی کر رہا تھا، خوشو خضوع کر رہا تھا، آپ نے بولا آج سنو، عاجزی خوشو خضوع یہ دل کی صفت ہے، اعضا کو ٹیڑھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دل کو نرم کرو، اور آئندہ تمہیں یہ کرتا ہوا نہ دیکھوں، جاؤ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے یہی اس کے لیے کافی تھا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرو، یہ حضرت عمر کی طبیعت ہے، یہ حضرت عمر کی طبیعت ہے، یہ ہمارے مرشدوں کا وتیلہ رہا، یہ سید غوث اعظم حضرت عمر کے پرتوں ہیں، آپ دیکھیے کوئی تسنن نہیں ہے، مریدوں کے ساتھ مناظرے میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، ممبر پر بھی ہے، اور اپنی مسند پر بھی ہے، تو یہ عام لوگوں کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی بلند ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، سر کے نیچے لاٹھی رکھ کے سو رہے ہیں، قیصر روم کا سفیر جو رومی ساتھ رہا ہے وہ کہتا ہاں جس انداز میں یہ سو رہے ہیں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے اس نے ظلم کبھی نہیں کیا، ہمیشہ عدل کیا، کیونکہ عدل کا فائدہ انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے، عدل کا فائدہ انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے، اور وہ طبیعت پر اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے انشاءاللہ یہ میں 8 کی شب آپ کو بتاؤں گا مزید اس انداز میں کہ حضرت عمر کون ہے, حضرت عمر کون ہے, حضرت عمر کون ہے. دنیا اب ایسا شخص دنیا میں نہیں آ سکتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت ہے. ہاں ان کی تعلیمات جو ہے اس سے حصہ لینے کی پوری کوشش کرنی ہے. حضرت عمر کا اتنا بڑا دبدبا, اتنا بڑا مقام, لیکن ایک اللہ کا عام بندہ, عام بندوں کی طرح اس نے زندگی گزاری ہے, عام بندوں کی طرح اس نے اپنے معاملات کو پورا کیا ہے. اور امام حسین کو فخر بھی بہت تھا, میرا دل چاہتا ہے یہ بات میں کر دوں, امام حسین کو فخر بھی بہت تھا. کل میں ایسی حضرت عمر کی ایک جگہ تعریف کر رہا تھا بیٹھ کر, یہ حضرت عمر کا کمال ہے. کل امجدیہ میں بیٹھا ہوا تھا, 3:30 بجے کا ٹائم تھا, کوئی بھی نہیں تھا, ہم حضرت عمر کا ذکر کر رہے تھے, چند دوست تھے. ذکر کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ ہار لے آیا اور میرے گلے میں ڈال دی. وہ کہنے لگے جی نا یہ حج کا تحفہ ہے. میں نے کہا حج کیا نہیں, حضرت عمر کا تحفہ ہے. وہ کہا نا فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا, ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں. یہ تو بزرگوں کا ذکر کرو گے آپ کی خود معراج ہو جائے گی. امام حسین جب کربلا جا رہے ہیں نا, کربلا جا رہے ہیں, تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تم میرے ساتھ نہیں چلو گے. حضرت عمر کے بیٹے جو اس وقت زندہ تھے ابن عمر سے کہنے لگے تم میرے ساتھ نہیں چلو گے, وہ خاموش ہو گئے. اب امام حسین کو اعتماد کتنا دیکھیں, فرمایا اگر تمہارے والد ہوتے نا, کہیں سبحان اللہ, اے عبداللہ اگر تمہارے والد عمر ہوتے نا تو مجھے تنہا کبھی نہ چھوڑتے. اللہ حضرت عمر کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ایک بات مزید سن لیجئے, لوگ یہ کہتے ہیں, شیعوں نے لکھا کہ سیدہ زہرا کی قبر کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. ہمیں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, جنت شخصیتوں سے بنتی ہے, لیکن یہ جو کہتے ہیں جو سیدہ زہرا کی قبر پہ جا کر بیٹھ جائے وہ جنتی ہے. تو میں نے کہا سیدہ زہرا کے قدموں میں جو بیٹھ جائے وہ جنتی ہے, جو رسول اللہ کے پشت اور سینے سے لپٹے ہوئے ہیں ان کا غیر جنتی ہونے کا اشکال کیسے پیدا ہو سکتا ہے. قرہ عرض پر سب سے مقدس جگہ گنبد خضرا کے نیچے کی وہ جگہ ہے. آج سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر وہاں حضور کے ساتھ موجود ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جہاں سے تم کو پیدا کیا ہے وہیں پر تمہیں لوٹائیں گے. تو حضرت عمر, حضرت ابو بکر یہ عظیم شخصیت ہیں, ان کو اسی خمیر سے بنایا گیا ہے جس خمیر سے مصطفیٰ کریم کو بنایا گیا, بلکہ میں یوں کہوں گا مصطفیٰ کریم کی خمیر کے جو صدقے اور ذرات بنے ہیں, ایک سے ابو بکر بن گئے, ایک سے عمر بن گئے, اور آج بھی وہ وہاں پر جلوہ گر ہیں, آج بھی وہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ سیدنا فاروق اعظم کے کرم و فضل و عدل و انصاف و ایثار و قربانی سے ہمیں متمتع فرمائے, اور ان کے باطنی اور ظاہری صدقہ سے متمتع فرمائے. آپ حضرات محبت میں آئے سیدنا عمر کی تعریف کے لیے, سننے کے لیے آئے, اللہ رب العالمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیض جاری فرمائے. سیدنا عمر بہت عادل, بہت نرم دل آدمی ہیں, بہت نرم دل. آپ دیکھیں گے یہ احسان رکھتے نہیں کسی پر, اس محفل کو صرف نوٹ کرنا, اس پر کیا ہوگا یہ آپ خود دیکھنا. ہم نے آزمایا ہے, حضرت عمر کوئی احسان رکھتے نہیں, حضرت عمر کوئی احسان رکھتے نہیں, اور اپنے ذکر کرنے والوں کو محروم نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں تو چہرے پر کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, آپ وہ ہیں جن کی رائے پر قرآن اترا ہے, آپ وہ ہیں جو یہودی ضمنی بھی آ جائے بھکاری تو آپ اس کے لیے وظیفہ باندھتے ہیں, ہم تو آپ کے چاہنے والے بھکاری ہیں, ہم پر کرم کی ندید فرمائیے. اور الحمدللہ کرم پھر ہوتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ آئے ہیں, انشاءاللہ ان کا صدقہ ملے گا, صدقہ ملے گا انشاءاللہ, دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گا. اللہ رب العالمین ان کی ذات سے ہمیشہ ہمیں وابستہ رکھے. سبز جالی کا تصور کر لیجئے, اپنے آپ کو سیدنا عمر کے قدموں میں محسوس کیجئے, اور سیدنا عمر کے وسیلے سے اپنے آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں محسوس کیجئے. درود و سلام پڑھتا ہوا, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو خوش کرنے کے لیے آپ کے غلاموں کی تعریف سرکار کی خدمت میں کیجئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے تربیت کے مظاہر ہیں کہ جن کی تعریف کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی, تو اصلاً یہ آپ ہی کی تعریف ہے, یہ آپ ہی کی نعت کا ایک باب ہے, اور یہ آپ ہی کے نعت کی ایک نظم ہے, اور یہی آپ کے نعت کی ایک قسم ہے کہ کوئی ابو بکر ہے, کوئی عمر ہے, کوئی عثمان ہے, کوئی علی ہے, یہ حسنین ہے, یہ آپ ہی کی نعت, ان کی جتنی تعریف کرو یہ آپ ہی کی تعریف ہے, اور آپ کی جو تعریف کرتے ہیں وہ رب ہی کی تعریف ہوتی ہے. مل کر پڑھ لیجئے, ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن
علی عن عثمان ذي الكرم مولايا
یا اللہ ان تمام کی حاضری کو قبول فرما، مولا کریم ان مخلصین کے صدقے مجھ گناہگار کی حاضری کو قبول فرما، مولا کریم ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، سیدنا عمر کی برکت سے شفائے کاملہ دے، مولا کریم سیدنا عمر کی برکت سے صحت عاجلہ دے، سیدنا عمر کی برکت اور وسیلے سے جس طرح تو نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دی، مولا کریم جس طرح تو نے ان کے ذریعے اسلام کو مزین فرمایا اس طرح ہمیں عزت دے اور ہمیں اسلام کی تشہیر اور اشاعت کا باعث بنا۔ یا اللہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، رزق کے بحران سے، عزت کے بحران سے، اولاد کے بحران سے محفوظ فرما۔ سیدنا عمر کی برکت سے مولا کریم ہم پر خاص کرم فرما، ہم پر خاص فضل فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے، دین متین کا بول بالا فرما دے۔ حضرت عمر کے نظام عادل کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں عادل بادشاہ عطا فرما دے، ان جابر ظالم ان حرام خوروں سے ہماری جانیں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو دعائیں ہم نے کی قبول فرما، جو کرنی تھی نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما۔ سیدنا عمر کے وسیلے سے حاضرین نے محفل اپنے دل میں جو جو سوچ رہے ہیں اس وقت، جو جو چاہ رہے ہیں، تمام کو سیدنا عمر کی برکت اپنی بارگاہ مستجاب فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔